मंगल 6 अक्टूबर के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम बिल की सेनेट की कायमा कमेटी में समाप्त तो हुई पर शुरका की तशफी न हुई, लेकिन क्यों? तजियाकार ने जवाबन कहा,
आप एक सिक्योरिटी पुलिस स्टेट टाइप का एक लेजिस्लेशन लेकर के आ जाए, हमारी आने वाली नस्लों के मुसल्लक है।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नुखबत मलिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के दारुलहकूमत इस्लामाबाद में आज इंटरनेट से वाबस्ता जराइम के कानून के मसवदे पर सेनेट की कायमा कमेटी में खुली समात का इनेकाद किया गया, जहां हुकूमत के मुजविज कानून को उनको हिजब इख्तलाफ की जानिब से शहरी आजादी के मनाफी करार दिया गया। सेनेट में अपोजिशन रहनुमा एतजाज अहसन ने इस कानून की चंद शिकों पर बात करते हुए कहा,
ऑथराइज ऑफिसर को जो एक अफसर आपने ऑथराइज कर दिया है उसको इख्तियार दे देते हैं कि वो एंटर कर सकता है किसी डोमेन में, यानी वो किसी के कंप्यूटर से रिकॉर्ड ले सकता है, किसी से किसी की वेबसाइट से ले सकता है।
ये थे सेनेटर एतजाज अहसन। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले इस कानून को कौमी असेंबली की कायमा कमेटी मंजूर कर चुकी है। इस बारे में आगे चल के सुनिएगा सैरबीन में। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर के कत्ल के मुकदमे में मौत की सजा पाने वाले मुजरिम मुमताज कादरी की तरफ से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत की है। तफसील बताएंगे शहजाद मलिक।
अदालत का कहना था कि अगर लोगों ने तौहीन मजहब के मुर्तकिब अफराद को खुद ही सजाएं देना शुरू कर दी तो मुल्क अफरातफरी का शिकार हो जाएगा और मुखालफीन एक दूसरे पर तौहीन मजहब के इल्जामात लगाकर दुश्मनी निकालने की कोशिश करेंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि अदालत को मरवजा कानून देखना होगा, अदालत के सामने कत्ल का मुकदमा है और इस मुकदमे को सामने रखते हुए ही फैसला करने की कोशिश करेंगे। अदालत ने मुजरिम मुमताज कादरी के वकील को कल तक अपने दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की है।
तुर्की और नेटो की जानिब से मॉस्को पर दबाव डाला जा रहा है कि वो तुर्की की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी बंद करे। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने मॉस्को को खबरदार किया है कि अंकारा के साथ अपनी दोस्ती खत्म ना करें। नेटो का कहना है कि रूस की ये मदाखलत और खिलाफ वर्जी इत्तफाकिया नहीं हो सकती। तफसील जफर सैयद से।
नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि रूस तुर्की की फजाई हदूद की खिलाफवर्जी की वजाहत नहीं कर सका। नेटो के मुताबिक इसका खित्ते में अव्वलीन मकसद तुर्की की हिफाजत है। अमेरिका ने भी तनबीह की है कि इन कार्रवाइयों का नतीजा रूसी जंगी जहाजों की तबाही की सूरत में निकल सकता है। रूस ने नेटो पर इल्जाम आयद किया है कि वो इस किस्म के वाकयात को इस्तेमाल करके शाम के असल मकासद को मस्क कर रहा है। इससे पहले तुर्क हुकाम ने बताया है कि इतवार को एक और रूसी तैयारे ने तुर्की की फजाई हदूद की खिलाफवर्जी की है।
दूसरी तरफ यूरोपियन काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने तुर्की की जानिब से यूरोप को दी जाने वाली वार्निंग का आज यूरोपीय पार्लियामेंट में जिक्र किया है। मिस्टर टस्क का कहना है कि रूस और ईरान के किरदार के बायस शाम के सदर बशार अल असद की हुकूमत को फतह और हिमायत हासिल हो रही है और खित्ते में हर तरफ इस बात पर तश्वीश पाई जाती है। ऐसे में शाम की सूरत हाल बिगड़ी तो तुर्की के हुक्काम मजीद 30 लाख शामी पनाह गुजीनों के आइंदा कुछ महीनों में यूरोप पहुंचने का इरादा जाहिर किया है, जिन्हें संभालने के लिए खबरदार होना होगा। इसराइली फौज की जानिब से 2 फलस्तीनी अस्करियत पसंदों के मकानात पर हमले के उन्हें तबाह कर दिया गया है। हालिया कुछ हफ्तों में मशरकी यरूशलम और गुजा गर्ब उर्दन में तशद्दुद के वाकयात में इजाफा हुआ है। ताहिर इमरान।
ये कार्रवाई आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की हिदायत पर की गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फलस्तीनियों के हमलों में 4 इसराइलियों की हलाकत के बाद ये हिदायत जारी की थी। हालिया कुछ हफ्तों में मशरकी यरूशलम और मकबूजा गर्बे उर्दन में तशद्दुद के वाकयात में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता जुमेरात से अब तक 4 इसराइली हलाक और 3 जख्मी हो चुके हैं।
अमरीकी खुफिया इदारे CIA के साबिक मुलाजिम एडवर्ड स्नोडन की जानिब से अफशा की गई एक दस्तावेज के मुताबिक बरतानवी खुफिया इदारा GCHQ पाकिस्तान में कम्युनिकेशन डेटा की निगरानी करता रहा है। अहमद रजा।
BBC से बात करते हुए एडवर्ड स्नोडन ने कहा कि इस किस्म के डाटा तक रसाई के लिए CNE या कंप्यूटर नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन का इस्तेमाल किया गया। CNE बुनियादी तौर पर डिजिटल जासूसी है, जिसमें आप उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो आपकी मिल्कियत नहीं होती। लेकिन दस्तावेज में ये नहीं बताया गया कि पाकिस्तान से इन मालूमात के हुसूल का मकसद क्या था। BBC के नामानिगम मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने स्नोडन के इन दावों पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है।
جاپان کے تکاکی کجیتا اور کینیڈا کے آرتھر بی میکڈونلڈ کو مشترکہ طور پر فزکس یا طبیعت کے شعبے میں نوبل انعام دیا گیا ہے. رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کا کہنا ہے کہ دونوں افراد نے کائنات میں پائے جانے والے عام ترین ذرات یعنی نیوٹرینوز پر مثالی تحقیق کی ہے. ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ نیوٹرینوز جسامت اور حجم رکھتے ہیں. یہ تحقیق نہ صرف فزکس بلکہ ایسٹرو فزکس اور کاسمالوجی یا علم فلکیات کے لیے بہت کام آئے گی, اور سائنسدان بھی ابھی سے اس کے نتائج کی مدد سے مزید کام کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اگر پوچھو کہ نیوٹرینوز کیا ہوتے ہیں, کیا کہیں گے؟ پروٹون, نیوٹرون, الیکٹرون, یہ تو پتا ہوں گے نا. تو سنیے گا یہ نیوٹرینوز کیا ہیں اور ان کی وجہ سے کس کو فزکس کا نوبل انعام ملا ہے. ڈاکٹر حود بھائی نے سلسلے میں خصوصی بات کی ہے سیربین میں. لیکن سیربین کا بڑا موضوع جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا, اسلام آباد میں آج سائبر کرائم بل کے مسودے پر منعقدہ پبلک ہیئرنگ کے دوران بل کو شہری آزادی کے منافی قرار دیا جانا تھا. سخت تنقید ہوئی جس کے بعد اس بل کی سینٹ سے منظوری مشکل نظر آ رہی ہے. حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے پریونشن آف سائبر کرائم بل کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے منظوری تو دی, جس کے بعد اب اسے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پیش کیا جائے گا. آج عوامی سماعت کے دوران سینٹ میں حزب اختلاف کے رہنما سینیٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ موجودہ شکل میں یہ بل شہری آزادی کو نظر انداز کر رہا ہے, جبکہ انٹیلیجنس کے اداروں کے اختیارات میں مزید اضافہ تو کیا جا رہا ہے مگر ان کی جواب دہی کا کوئی نظام نہیں. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ارم عباسی.
آج اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروسز میں منعقدہ اس ہیئرنگ میں سائبر کرائم کے حکومتی بل کو شہریوں کی انٹرنیٹ استعمال کرنے کی آزادی کے خلاف قرار دیا گیا. عوامی سماعت میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی, قومی اسمبلی کی آئی ٹی سے متعلق قائمہ کمیٹی کے ارکین کے علاوہ انٹرنیٹ کی آزادی کے لیے کام کرنے والے کارکن اور آئی ٹی انڈسٹری کے افراد بھی شامل تھے. اس موقع پر سینٹ میں حزب اختلاف کے رہنما سینیٹر اعتزاز احسن نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
گورنمنٹ بل میں ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ عدالت کا کیا اختیار ہے اور آتھرائزڈ آفیسر کا کیا اختیار ہے. کئی سیکشنز ہیں لائک جو ڈائریکٹلی آتھرائز آفیسر کو جو ایک افسر آپ نے آتھرائز کر دیا ہے اس کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ انٹر کر سکتا ہے کسی ڈومین میں, یعنی وہ کسی کے کمپیوٹر سے ریکارڈ لے سکتا ہے, کسی کی ویب سائٹ سے لے سکتا ہے. کہ یہ نیشنل اسمبلی نے پاس کر دیا ہے اس لیے ایک سیریس ڈاکومنٹ ہے, پر مجھے اس میں پھر بھی بساتے احترام
بل کی شق 34 کے تحت پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یا پی ٹی اے کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ جو مواد اس کو غیر مناسب لگے وہ انٹرنیٹ سے اسے ہٹا سکتی ہے. انٹرنیٹ کی آزادی کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم بولو بھی کی فریحہ عزیز اسے شہری آزادی پر پابندی لگانے کی بدترین کوشش کہتی ہیں. فریحہ عزیز کہتی ہیں کہ پی ٹی اے ٹیلی کام سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کا ادارہ ہے. اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ طے کرے کہ انٹرنیٹ پر کون سا مواد جانا چاہیے یا نہیں. انہوں نے بل میں ملزم کی شان کو بڑھا کر پیش کرنے سے متعلق شک کے بارے میں کہا.
جو گلوریفیکیشن کا انہوں نے کیا یہ کہ اے بی اور سی تھا, پہلے اے اور بی کو مرج کر دیا, لیکن اکیوزڈ جو سب سے زیادہ ہمیں ایشو ہے اس لفظ سے وہ ویسے کا ویسے وہیں پہ ہے. اس میں ایشو یہ تھا کہ آپ اگر کرٹیک کر رہے ہیں کسی کی کنوکشن پہ بھی, چلیں اکیوزڈ کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں تو وہ لائن کہاں ہے جہاں میں گلوریفائی کر رہی ہوں یا میں صرف ایز اے جرنلسٹ کور کر رہی ہوں یا اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں, یا اگر ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کسی شفقت کا یہ جو سارا کچھ ہوا تھا کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ قتل کرنا ٹھیک ہے, لیکن قاتل پہلے قاتل قرار دیا جائے. جو ڈبیٹ ہے, ڈسکشن ہے, ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہ بھی اس سے کرب ہو جائے گی, کیونکہ بہت کھلی طریقے سے اس کو ورڈ کیا.
اس بل کے تحت کسی بھی شخص کی عزت نفس کو نقصان پہنچانے والے یا انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے کے جرم میں 3 برس قید کی سزا ہو سکتی ہے. سلسلے میں آئی ٹی کمپنی کے سربراہ وہاج علی نے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے کہا,
یہ بڑا تاثر نکلتا ہے کہ گورنمنٹ یا جو رولنگ کلاس ہے سر, وہ یہ چاہتی ہے کہ جو میڈیا اور یہ جو انفارمیشن سپریڈ کا کنٹرول ہے یہ چند ہاتھوں میں رہے اور یہ عوام کے پاس نہ جائے, اینڈ دا انٹرنیٹ یوزرز کے پاس کوئی ایسی لبرٹی نہ ہو کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسی انفارمیشن سوشل میڈیا پہ یا اس کو شیئر کر سکیں. اس سے یہ بڑا ایک تاثر نکلتا ہے کہ گورنمنٹ سوشل میڈیا کو پرٹیکولرلی کم کرنا چاہ رہی ہے.
سائبر کرائم کے حکومتی بل کے خلاف مسلسل سڑکوں پر احتجاج, حکومت مجبور ہوئی کہ وہ انٹرنیٹ کی آزادی کے لیے کام کرنے والے کارکنوں سے مشاورت کرے. کارکنوں کا موقف ہے کہ وہ سائبر کرائم بل کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے, مگر حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ اس بل سے شہری آزادی متاثر نہ ہو. اس بل کو قومی اسمبلی کی کمیٹی نے منظور کر دیا ہے, جبکہ اب اسے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پیش کیا جائے گا. ارم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
ارم عباسی کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے انٹرنیٹ اور سول سوسائٹی کے حقوق کی علمبردار تنظیم, غیر سرکاری تنظیم بول بھی کی ڈائریکٹر فریحہ عزیز سے بات کی. وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی اس سماعتی کارروائی میں شریک تھی. میں نے ان سے پوچھا آج ہوا کیا.
آج جو ہیئرنگ ہوئی تھی وہ سینٹ کی تھی, اور وہاں پہ بالکل سول سوسائٹی اور انڈسٹری کے لوگ موجود تھے, اور ہمیں بھرپور موقع ملا کہ ہم اپنی رائے دیں اور اس پہ اظہار کریں. وہاں پہ حکومت کی طرف سے بھی نمائندے آئے ہوئے تھے, سینیٹرز بھی موجود تھے.
تو کیا اس کا اگر میں پوچھوں لب لباب یہ حاصل کیا ہے تو کیا کہیے گا؟
دیکھیں, جو نیشنل اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے ستمبر کے مہینے میں دوبارہ سے بل اپروو کر دیا جو حکومت کا ورژن ہے, اور وہ دوبارہ بغیر ان پٹ لیے, بغیر ان پٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپروو کر دیا گیا ہے. اس حد تک کہ جو ممبرز آف اپوزیشن ہیں ان کے سامنے ڈرافٹ بھی نہیں رکھا گیا, بلکہ پوری کمیٹی کے سامنے وہ ڈرافٹ تک نہیں رکھا گیا اور ووٹ لے لیا گیا اور اپروو کر دیا گیا. تو ہماری یہ کوشش تھی کہ کیونکہ یہ سینٹ میں جائے گا اور لگ نہیں رہا کہ حکومت سننے چاہتی ہے کہ انڈسٹری اور سول سوسائٹی اور لوگوں کے اعتراضات کیا ہیں, تو 2/3 میجورٹی تو ان کی ہے نیشنل اسمبلی میں, ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ پاس ہو جائے گا فوراً نیشنل اسمبلی سے. تو سینٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ اس کو روکا جا سکتا ہے, امینڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ کچھ اس بل کی شکل ٹھیک ہو.
تو اب تک جو مشاورت ہوئی ہے یا عزیز, اس میں کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی اور کہاں کہاں گڑبڑ ہوئی ہے؟
دیکھیں, بہت لیٹرز لکھے گئے اسٹینڈنگ کمیٹی کو کہ پبلک ہیئرنگ کر لیں. جب مئی میں انہوں نے پبلک ہیئرنگ بلائی بھی تو وہ ہیئرنگ ایسی تھی کہ اوور نائٹ لوگوں کو لسٹ سے ہٹا دیا گیا, وہ بائی انویٹیشن تھی, 7 لوگوں کو بلایا گیا تھا. بہرحال شازیہ مری صاحبہ کو میں یہ کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے اپنی پوسٹس کے ذریعے وہ لے گئی لوگوں کو جن کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. وہاں پہ کیپٹن صفدر نے جو 1 گھنٹے کا وقت مقرر کیا تھا وہاں 3 گھنٹے ملے, انہوں نے اپنے تحفظات بیان کیے. ایک سب کمیٹی بنائی گئی, اس سب کمیٹی کے ممبرس کو کہا گیا تھا کہ وہ بعد میں انڈسٹری اور سول سوسائٹی گروپس کے ساتھ بیٹھ کے مدد کریں دیں گی, ان پٹ لیں گی, لیکن کوئی میٹنگ بلائی نہیں گئی. جو میٹنگ بلائی گئی اس میں تک تو نہیں آنے دیا گیا, وہ کلوز ڈور میٹنگ تھی, صرف ممبرس آف دا کمیٹی کے ساتھ ہوئی تھیں. انہوں نے ہم سے ایک لیگل ری ڈرافٹ مانگا تھا, وہ تک ہم نے دے دیا, لیکن اس کے باوجود ہماری جو ان پٹ تھی وہ نہیں ہی انکلوڈ کی گئی جو بل اپروو ہوا ہے.
اچھا, مجھ کو اندر کی بات بتائیں فریح عزیز, آخر حکومت کو پریشانی کیا ہے؟ وہ کھل کر اس پر بات کیوں نہیں کر رہی؟ اس کے تحفظات کیا ہیں؟ کیا اوپر سے کسی کا ڈنڈا ہے یا نیچے سے کسی کا خوف ہے؟ کیوں سنتے کیوں نہیں ہیں؟
یہ تو جواب میں بھی جاننا چاہوں گی, اگر کوئی ان سے پوچھ سکے کہ یہ کیا وجہ ہے. سب نے کوشش کر لی, سول سوسائٹی, انڈسٹری اپنے طور پہ, یہ تو ممبرز آف اپوزیشن کو گوارا نہیں سمجھتے کہ ان کو شامل کریں. مجھے نہیں سمجھ آتا اس لیے کیوں ایسا ان کا رویہ ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ شاید اوپر سے ڈنڈا ہے یا نیچے سے کچھ ہو رہا ہے, کچھ ان کا میرے خیال سے رویہ ہی ایسا ہے कि वो किसी को नहीं लगता, उनको लगता कि शामिल करने की जरूरत है, मुझे क्या लगता है?
देखे ना फरिया, ये तो एक कौमी अहमियत का मौजू है, इस पर तो हर एक शख्स ये चाहेगा कि खुल करके बात हो, अखबारात तक के अंदर इसमें बहस हो, मीडिया पर इससे बहस हो, खुले कमरे में, बंद कमरे में इसके पर हो, और फिर इसके बाद जो कुछ आता है उसकी बुनियाद पर चीजें तय करके इस मुकम्मल बिल को एक शक्ल दी जाए। ये सब न तो मेरे पास सारे अगर और मगर हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं आ रहा। किसी ने पूछा कि आप खुल के बात क्यों नहीं करते?
इनसे पूछा गया, अफसोस की बात तो ये है कि जो इस वक्त तनकीद कर रहा है बिल पे, वो बिल की शक्ल से कर रहा है, लेकिन हुकूमत उसको इस नजर से देख रही है कि ये तो चाहते ही नहीं है कि कोई कानून आए। ये बिल्कुल नहीं है मौकफ, कानून हमें साइबर क्राइम का बिल्कुल जरूरत है लाने की, लेकिन जो शक्ल में लाया जा रहा है वो बुनियादी हुकूक के खिलाफ है, और ना वो जो क्रिमिनलिटी, एलिमेंट ऑफ क्रिमिनलिटी है उसको सही से एड्रेस करेगा। तो अगर उन्होंने ये अपना जहन बना लिया है कि ये तो जो बात करते हैं उनका एजेंडा है, या वो पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहे हैं, जो कि जाहिर हो रहा है कि इनका एक ये माइंडसेट बना हुआ है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। हमें चाहिए था, इनको चाहिए था कि ये इनवाइट करते लोगों को, ये प्लेटफॉर्म करते जहाँ पे खुल के बात होती, लेकिन वो नहीं हुआ।
अच्छा, मुझे एक चीज और बताएं फैया, अब मैंने शुरू में पूछ लेना चाहिए था कि ये जिसमें आप गई थी कायमा कमेटी की इस मीटिंग में, वहां पर आपने बताया सेनेटर भी थे और लोग भी थे, कुल तादाद में कितने थे उधर के और कितने थे इधर के, मतलब सरकार की तरफ से कितने थे और इधर से सिविल सोसाइटी के कितने थे?
उस तरह से तो मैं कहूंगी कि हुकूमती इदारे तो खैर कम होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से एक रिप्रेजेंटेटिव थे, तो एफआईए के रिप्रेजेंटेटिव थे, बाकी सेनेटर्स थे, लेजिस्लेटर थे, और सिविल सोसाइटी और आईटी एक्सपर्ट वगैरह और मीडिया खासतौर पर काफी तादाद में मौजूद था। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस स्टाइल हुआ था तो उसमें स्पेस दी गई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के जो मेम्बर लीगल हैं वो अपना मौका पेश करें, और बाकियों को मौका दिया गया था कि वो अपना मौका पेश करें, तो दोनों तरफ से इक्वली मौका मिला है बात करने।
ठीक है, ये हो गया। हुकूमत की तरफ से नामी गिरामी कौन कौन थे, जरा मुझे नाम अता फरमाइएगा।
हुकूमत की तरफ से मेंबर लीगल जो है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की अमीना सुहेल वो आई थी, जिन्होंने मिनिस्ट्री का मौका बयान किया। एफआईए की तरफ से उनके डेप्यूटी डायरेक्टर एनआरसीसी और डायरेक्टर और नवाज और मिस्टर साबिर वो दोनों मौजूद थे, उन्होंने भी बात की। उसके अलावा फिर पीपीपी के लेजिस्लेटर्स मौजूद थे, अस्ताज हैदर साहब, फरकुल्ला बाबर, एतजाज एहसन, डॉक्टर सरीम ख्वाजा, मुशाहिद हुसैन साहब आए हुए थे, शाहिद सैयद जो कि सेनेट के आईटी कमेटी के चेयरपर्सन हैं वो भी मौजूद थे, और उसके अलावा शाकिर मरी साहब थी।
कौन इधर से था और कौन उधर से आया था और किसने क्या कहा, ये थी बोल भी नामी एनजीओ की डायरेक्टर फरीजी अजीज। तो प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम बिल क्या रंग लाएगा और अपनी मौजूदा सूरत में ये क्यों मंजूर नहीं, इस पर मैंने डिजिटल राइट्स फाउंडेशन नामी तंजीम के रूह रवां निगत दात से बात की, पूछा तरद्दुद, तजस्सुस और तहफुजात हैं क्या।
बिल्कुल, बिल की जो है ना वो फाउंडेशन ही गलत है, उसकी बुनियाद ही गलत है। हम अभी इसमें जितने भी गैप्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया और गवर्नमेंट को बताया है कि इसमें सेक्शन 34 है, वो आप बड़ी इख्तियारात दे देता है अथॉरिटी को कि आप कुछ भी सेंसर कर दें, कुछ भी ब्लॉक कर दें इंटरनेट के ऊपर। फिर सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग की बड़ी मैसिव किस्म के इख्तियारात अथॉरिटीज को दिए जा रहे हैं। आया आपने तमाम लोगों से मुशावरत की है जो कि इसमें एक्सपर्ट्स हैं, या आपने सिर्फ अपना मौकफ जो है वो जान के और एक सिक्योरिटी स्टेट की बुनियाद पे एक बिल बना दिया है और ये नेशनल एक्शन प्लान को बुनियाद रख के आपने बिल बना दिया, और आप ये कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी इसमें कोई स्टेक होल्डर नहीं है, सिर्फ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारे आईटी बिजनेस स्टेक होल्डर हैं, तो फिर इस तरह का ही बिल सामने आएगा जो कि एक सिक्योरिटी स्टेट की तरफ से सामने आ रहा है, उसमें राइट्स पर्सपेक्टिव या ह्यूमन राइट्स की बिल्कुल भी कोई बात नहीं।
सिविल सोसाइटी को किस किस्म का साइबर क्राइम्स बिल मंजूर होगा, वो उसके लिए काबिल कबूल होगा, वो कैसा हो?
मेरा जो ख्याल है और मेरे ख्याल में बेशतर सिविल सोसाइटी का भी यही ख्याल है कि ये इस बिल की चूंकि बुनियाद ही गलत है, तो जब पहली ईंट अगर टेढ़ी हो ना तो पूरी इमारत टेढ़ी होती है। तो आप इस बिल को बजाय ये कि नेशनल असेंबली इसको पास करे या सेनेट इसको पास करे, इसको वापस कमेटी में भेजा जाए और प्रोसेस शुरू से बिल्कुल शुरू किया जाए ए से, और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। फिर दूसरी चीज ये कि आप प्रोटेक्शंस पहले लेकर आए, आप पाकिस्तान में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर आए, आप प्रिवेसी और सर्वेलेंस को क्यों मैसिव सर्वेलेंस को इतना जगह जगह दे रहे हैं, आप प्रिवेसी को क्यों नहीं फंडामेंटल राइट मान रहे, आपके मुल्क में इतना ज्यादा आप लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, नेशनल डेटा बेस और डेटा रिटेंशन और क्या कुछ नहीं है, तो कम से कम एक प्रिवेसी कमीशन तो बना दे ना। तो पहले प्रोटेक्शंस तो लेकर आए, इंटरनेट यूजर्स के कोई तो जगह होगा हो कहीं जाने के लिए अपने रिड्रेसल के लिए, उसके बाद आप कानून लेकर के आए। और जहां तक ये अर्जेंसी की बात करते हैं कि ये बड़ा एक अर्जेंट नीड है पाकिस्तान की और हमें साइबर लेजिस्लेशन चाहिए, तो इनसे गुजारिश ये है कि आपने बहुत सी जो चीजें बीच में डाली हैं वो बहुत से हमारे मुख्तलिफ कानूनों में ऑलरेडी मौजूद हैं। हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसमें हेट स्पीच, जिसको ये कहते हैं कि हमने कर्ब कर दिया, हम साइबर बिल ला रहे हैं, हेट स्पीच के लिए एक बहुत डिटेल्स डेफिनेशन है, सजाएं भी है, पूरी उसमें तफसील है, और वो उसका सेक्शन 11W है, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी जो है उसमें आपका पाकिस्तान पीनल कोड आपको डिटेल मुहैया करता है, आपने जो आप पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आए हैं उसमें भी आप साइबर स्पेस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी आपके पास एक कानून मौजूद है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस मौजूद है, आपके पास टेलीग्राफ एक्ट 1887 मौजूद है, आपके पास जब इतने कानून मौजूद हैं तो आपको क्या अर्जेंसी है कि आप एक ऐसा कानून लेकर के आए जिसमें जो है वो आप लोगों के राइट्स को वायलेट करें और अर्जेंसियात पे कि हमने टेररिज्म को कर्ब करना है, और आप एक सिक्योरिटी पुलिस स्टेट टाइप का एक लेजिस्लेशन लेकर के आ जाए जो हमारी आने वाली नस्लों पर मुसल्लत रहे।
डिजिटल राइट्स फाउंडेशन नामी तंजीम की रूह रवां निगहतात सर्बिन में शिरकत कर रही थी। अमरीका की तरफ से सारी मेल में लाखों लोगों और तमाम पैगाम रसानी के जासूसी के खुफिया प्रोग्राम का इंकशाफ करने वाले CIA के साबिक अहलकार एडवर्ड स्नोडन ने इंकशाफ किया कि बरतानिया ने पाकिस्तान के इल्म में लाए बगैर वहां बड़े पैमाने पर जासूसी की। BBC के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में स्नोडन ने कहा कि उन्हें यह अफसोस रहेगा कि उन्होंने जासूसी के इस खुफिया अमरीकी प्रोग्राम का इंकशाफ बहुत पहले क्यों ना किया। नमनगा पीटर टेलर की रिपोर्ट, हुसैन अस्करी की जबानी।
एडवर्ड स्नोडन से इंटरव्यू तय करने में तीन महीने लगे। हमें इंक्रिप्टेड या खुद जबान के एक ऐप के जरिए मॉस्को बुलाया गया, जहां एडवर्ड स्नोडन को खुद हमारे होटल आना था। जो कुछ उन्होंने किया उसकी वजाहत उन्होंने खुद यूं की।
मैंने देखा कि लोगों को बताए बगैर बिला किसी जुर्म लोगों की तमाम पैगाम रसानी की मुस्तकिल निगरानी की जा रही है, और ये सब कुछ लोगों की मर्जी और इजाजत के बगैर हो रहा है।
बरतानवी सुराग रसान इदारे GCHQ की तरफ से लोगों के स्मार्ट मोबाइल फोन्स की जासूसी पर भी स्नोडन को तशदीश थी।
It's called computer network.
इस सलाहियत को कंप्यूटर नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। स्नोडन ने GCHQ के तहत चलने वाले खुफिया प्रोग्राम के बारे में भी बताया, जिसे कार्टून किरदार स्मर्फ का नाम दिया गया है।
ड्रीम स्मर्फ के जरिए वो जब चाहें आपको बताए बगैर आपका फोन ऑफ या ऑन कर सकते हैं।
मेरा फोन बंद हो तब भी।
Right.
अच्छा, ये नोजी स्मर्फ क्या है?
नोजी स्मर्फ फोन के माइक को कंट्रोल करता है। मसलन वो जेब में पड़े फोन के माइक को ऑन करके आसपास की तमाम गुफ्तगू सुन सकते हैं।
और ये ट्रैकर स्मर्फ क्या चीज है?
ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके साथ आपके फोन के जरिए आपकी नकलो हरकत की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की जा सकती है।
स्नोडन ने हमें ये भी बताया कि कैसे GCHQ ने पाकिस्तान में बिला इजाजत बड़े पैमाने पर मवासलाती मालूमात हासिल की, जिसका मकसद गालिबन दहशतगर्दों की निशानदेही और उनका पीछा करना था। इस बरतानवी सरकारी इदारे ने पाकिस्तान में अमरीकी कंपनी सेस्को के डिजिटल जंक्शन बॉक्स तक रसाई हासिल की।
वो पाकिस्तान में टेलीफोन सर्विस देने वाली कंपनियों की इजाजत के बगैर इनके सर्वर्स को कंट्रोल करते हैं।
टेलीफोन कंपनियों की इजाजत के बगैर,
उनके इल्म में भी लाए बगैर।
बज़ाहिर ये जासूसी बरतानवी हुकूमत की इजाजत से की गई। GCHQ ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया और सिर्फ ये कहा कि उसके तमाम काम कानून के दायरे में रहकर किए जाते हैं। अमरीकी और बरतानवी हुकूमतें एडवर्ड स्नोडन को गद्दार समझती हैं, जिसने उनके एतमाद को धोखा दिया। क्या आप गद्दार हैं?
یقیناً نہیں، میں نے کسے غداری کی؟
کیا
امریکی عوام سے بھی نہیں؟ کیونکہ آپ نے ان امریکی خفیہ اداروں سے غداری کی جن کا بنیادی کام امریکی عوام کی حفاظت ہے۔
اس طرح تو یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ میں نے امریکیوں کو بچانے کے لیے حکومت سے غداری کی۔
اب سوال یہ ہے کہ سنوڈن کا مستقبل کیا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ ماسکو میں ہی محصور رہیں گے یا کبھی امریکہ واپس جا کر مقدمے کریں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا اس پر جیل جائیں گے؟ کیا آپ کو کبھی اپنے کیے پر افسوس ہوتا ہے؟
مجھے یہ افسوس ضرور ہے کہ میں نے یہ انکشاف جلد کیوں نہیں کیا۔ مطلب اس کی قیمت بھی ادا کی ہے، لیکن میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہوں۔ کل کو جب میں نہیں ہوں گا تو بھی خوش نصیب سمجھوں گا۔
ایڈورڈ سنوڈن کیا کہا اور کیا کرتا رہا؟ احوال آپ نے حسین عسکری سے سنا۔ پاکستان میں 10 سال پہلے زلزلہ آیا تھا، آج سے ہم خصوصی رپورٹوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، سنیے گا سننے آنے کو ہے۔
اکتوبر 2005، 70,000 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے، لاکھوں مکانات زمین بوس ہوئے،
40 کلومیٹر جو ہے اس کا سڑک کا نمونہ بھی ختم ہو گیا۔
انجینئرز آ گئے ہیں، آرمی آ گئی ہے۔
پھر بابا ہم نے سوچا کہ انکل توڑے، پھر بابا نے بتایا کہ یہ زلزلہ ہوتا ہے۔
زلزلے کی تباہی پاکستان کی سوچ، سمجھ اور وسائل سے کہیں زیادہ تھی۔
پہلے بہت زیادہ بچے اس لیے شہید ہو گئے تھے کہ کنکریٹ کی بلڈنگز بنی ہوئی تھیں۔
سب سے زیادہ تباہی پھیلانے والے زلزلے کے 10 سال بعد پاکستان نے کیا سیکھا؟
یو ہیو ٹو لیو ود ارتھکویکس، تو پھر آپ کو اس کے مطابق جیسے جاپنیز
رائے دیجئے یا حکام سے سوال پوچھئے۔ 0800-222-75 پر یا بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر۔
اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آف اسپنر بلال آصف کے بالنگ ایکشن کو مشکوک قرار دے دیا گیا ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان حرارے میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری ون ڈے کے امپائرز نے بلال آصف کے بالنگ ایکشن کے قواعد و ضوابط کے برخلاف ہونے کے بارے میں رپورٹ دی ہے۔ تیسرے ون ڈے میں بلال آصف نے صرف 25 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ بلال آصف کو اب آئی سی سی کے قواعد و ضوابط کے مطابق بالنگ ایکشن درست کرنے کے لیے آئی سی سی کے بایو میکینک تجزیے کے عمل سے گزرنا ہوگا، لیکن تجزیے کی رپورٹ آنے تک انہیں بالنگ کی اجازت ہوگی۔ شعیب ملک کو انگلینڈ کے خلاف متحدہ عرب امارات میں کھیلی جانے والی ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم میں 16ویں کھلاڑی کے طور پر شامل کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین ہارون رشید کا کہنا ہے کہ ٹیم مینیجر انتخاب عالم نے ان سے درخواست کی تھی کہ شعیب ملک کو ان کی موجودہ ون ڈے اور T20 کی کارکردگی کی بنیاد پر ٹیسٹ شامل کیا جائے۔ شعیب 32 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان نمائندگی کر چکے ہیں، تاہم انہوں نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ 5 سال پہلے کھیلا تھا۔ انگلینڈ اور پاکستان اے کے درمیان شارجہ میں کھیلا گیا 2 روزہ میچ ڈرا ہو گیا۔ پاکستان اے کی پہلی اننگز میں افتخار احمد نے 92 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ فواد عالم نے 55 رنز اسکور کیے۔ پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے آج کراچی میں بنگلہ دیشی خواتین کرکٹ ٹیم کو دوسرے ون ڈے میں 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ مہمان ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 50 اوورز میں 9 وکٹوں پر صرف 123 رنز بنا پائی۔ عائشہ رحمان نے سب سے زیادہ 39 رنز اسکور کیے۔ انم امین نے 4 اور اسماویہ اقبال نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستانی ٹیم کی طرف سے بسما معروف نے 41 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان کٹک میں کھیلے گئے T20 انٹرنیشنل کے دوران بھارتی تماشائیوں کی ہنگامہ آرائی اور میدان میں بوتلیں پھینکے جانے پر بھارتی کرکٹ بورڈ کو سخت تنقید کا سامنا ہے، اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کٹک کو آئندہ بین الاقوامی میچوں کی میزبانی نہ دی جائے۔
کھیلوں کا حوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ 10 سال پہلے پاکستان میں آئے زلزلے سے اسکول مسمار ہوئے، ہزاروں کی جان گئی، پاکستان نے کوئی سبق سیکھا؟ آج سے خصوصی رپورٹوں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے، سنیے گا اور محسوس کیجیے گا کہ پاکستان نے کیا سبق سیکھا۔ سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی۔
پاکستان میں انٹرنیٹ سے وابستہ جرائم کے قانون کے مسودے کو حزب اختلاف کی جانب سے شہری آزادی کے منافی قرار دیا گیا ہے، جس کے بعد سینٹ سے اس کی منظوری مشکل ہو گئی ہے۔ ترکی اور نیٹو کی جانب سے ماسکو پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی بند کرے۔ نیٹو نے واضح کیا ہے کہ روس کی جانب سے خلاف ورزی اتفاقیہ نہیں ہو سکتی۔ ترکی نے یورپی یونین کو خبردار کیا ہے کہ شام کی بگڑتی صورتحال کے باعث آئندہ کچھ مہینوں میں 30 لاکھ مزید شامی پناہ گزین یورپ پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سی آئی اے کے سابق ملازم ایڈورڈ سنوڈن کی جانب سے افشا کی گئی ایک دستاویز کے مطابق برطانوی خفیہ ادارہ جی سی ایچ کیو پاکستان میں کمیونیکیشن ڈیٹا کی نگرانی کرتا رہا ہے۔ فیس بک نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے سال سیٹلائٹ لانچ کر رہا ہے، جس کے بعد افریقہ کے دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے نخبت ملک سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ نیٹو نے کہا ہے کہ روسی جنگ جہازوں کی ترک فضائی حدود کی خلاف ورزیاں محض اتفاق نہیں لگتی۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کہتے ہیں کہ ماسکو نے اب تک اس دخل اندازی کی کوئی صحیح وضاحت نہیں کی۔ انہوں نے روس سے کہا کہ وہ کشیدگی میں اضافہ کرنا بند کرے۔ جواباً روس نے کہا کہ نیٹو ان واقعات کو عرب ملک شام میں اس کے اصل مقاصد کو مس کرنے کے لیے استعمال نہ کرے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی۔
برسل ایک اخباری کانفرنس خطاب کرتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس سٹولٹن برگ نے کہا کہ روس کی کارروائیاں غیر ذمہ دارانہ ہیں۔
ہمیں یہ اتفاق نہیں لگتا، یہ فضائی حدود کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور در حقیقت اختتام ہفتہ پر دو خلاف ورزیاں ہوئیں۔ اس حقیقت کو تکمیل ملتی ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں لگتا، اور یورپ کے دوسرے علاقوں میں ماضی میں ہونے والی خلاف ورزیوں کے مقابلے میں اس خلاف ورزی کا دورانیہ زیادہ تھا، اس لیے ہم اسے بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔
نیٹو کے سربراہ نے کہا کہ ان کا ماسکو سے اب تک کوئی براہ راست رابطہ تو نہیں ہوا ہے، مگر نیٹو نے روسی فوج کے کمانڈروں سے براہ راست بات کرنے پر غور کیا ہے تاکہ دوبارہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔
نیٹو اور روس کی فوجوں کے درمیان رابطے کے لیے لائنیں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فطری بات ہوگی کہ فوجی حکام تک یہ بات پہنچانے کے لیے ان لائنوں کو استعمال کیا جائے کہ ہم ترکی کی فضائی حدود خلاف ورزی کو کتنا سنگین سمجھتے ہیں۔
مسٹر سٹولٹن برگ نے شام میں روس کے کردار پر تنقید کی، کہا کہ اسے نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگ کو نشانہ بنانا چاہیے، نہ کہ شامی حزب اختلاف اور عام شہریوں کو۔ روس کے جنگی طیارے سنیچر اور اتوار کو ترکی کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے، جو شام میں شدت پسندوں کے خلاف فضائی کارروائی کر کے لوٹ رہے تھے۔ روس کہتا ہے کہ سنیچر کو ہونے والی خلاف ورزی چند ثانیوں کے لیے تھی اور خراب موسم اس کی وجہ بنا تھا، جبکہ خلاف ورزی کے دوسرے واقعے کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی اس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ترکی نے اپنی فضائی حدود کی فرضیوں پر روسی سفیر کو دو مرتبہ طلب کر کے احتجاج کیا ہے۔ لندن میں ترکی کے سابق سفیر اونال شیوکز نے بی بی سی کو بتایا کہ جنگ زدہ علاقے کے لیے ترکی کی پالیسی واضح ہے۔
ترکی دو برس پہلے رولز آف انگیجمنٹ کا اعلان کر چکا ہے، جن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ترکی اور شام کی سرحد سے 5 کلومیٹر دوری پر کوئی بھی اڑتی ہوئی چیز، خواہ وہ ہوائی جہاز ہو یا ہیلی کاپٹر ہو یا یو ایف او، اسے مار گرایا جائے گا، اور یہ بات شاید روسی سفیر کو واضح طور پر بتا دی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روس مستقبل میں محتاط رہے گا اور ایسی کوئی بھی غلطی نہیں دہرائے گا۔
اسی دوران شام کے اندر روسی فوج کے فضائی حملے جاری ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ تازہ ترین حملوں میں شام کے قدیم شہر پلمائرا کے اطراف دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں ان کی گاڑیوں اور اسلحے کے ذخیرے کو تباہ کیا گیا ہے۔ پلمائرا پر دولت اسلامیہ کا قبضہ ہے، اور حالیہ دنوں میں اس کے جنگجو وہاں عالمی ورثے میں شامل آثار قدیمہ کو تباہ و برباد کرتے رہے ہیں۔ روس نے پچھلے ہفتے بدھ کو شام میں فضائی حملے شروع کیے تھے، کہتا ہے کہ اس کا ہدف دولت اسلامیہ سمیت دیگر شدت پسند ہے، مگر نیٹو اور اس کے اتحادی ممالک کو تشویش ہے کہ روس شامی صدر بشار الاسد کی مخالف گروہوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جن میں سے بعض گروہوں کو مغربی ملکوں کی مدد بھی حاصل ہے۔
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے احمد رضا سے سنا. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ اگر مذہب کے مرتکب افراد کو ذاتی حیثیت میں سزائیں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو ملک میں افراتفری پھیل جائے گی اور مخالفین ایک دوسرے پر توہین مذہب کے الزامات لگا کر دشمنی نکالنے کی کوشش کریں گے. سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس گورنر پنجاب سلمان تاثیر قتل کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے پنجاب پولیس کے اہلکار مجرم ممتاز قادری کی درخواست کی سماعت کے دوران دیے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے مجرم ممتاز قادری کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی اپیل کی سماعت کی. عدالت نے مجرم کے وکیل اور لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج میاں نذیر سے استفسار کیا کہ توہین مذہب کے مقدمے میں کسی فرد کو ذاتی حیثیت میں کیا اختیار دیا گیا ہے اور کیا ایک شخص خود ہی جج بن کر توہین مذہب کے مرتکب افراد کو سزا دے سکتا ہے. مجرم ممتاز قادری کے وکیل نے کہا کہ کوئی بھی شخص توہین مذہب کے مرتکب افراد کو سزا دے سکتا ہے اور یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے جس میں انہوں نے پیغمبر اسلام کی شان میں غصاہی کرنے والے شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ عدالت کے سامنے قتل کا مقدمہ ہے اور عدالت کو مروجہ قانون کو دیکھنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ عدالت ان قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے ہی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے گی. ممتاز قادری کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے موکل کی سابق گورنر پنجاب سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ان کے موکل کو رنج تھا کہ سلمان تاثیر نے توہین مذہب کے قوانین کی مخالفت کی ہے, اس لیے ان کے موکل کی نظر میں گورنر پنجاب واجب القتل تھے. میاں نذیر کا کہنا تھا کہ ان کے موکل نے سلمان تاثیر پر 28 گولیاں چلائیں جبکہ جائے حادثہ پر پنجاب پولیس کی ایلیٹ فورس کے اہلکار بھی موجود تھے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ایک فار نہیں لگا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ممتاز قادری صرف گورنر پنجاب کو ہی نشانہ بنانا چاہتے تھے. عدالت نے مجرم کے وکیل کو کل تک اپنے دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. ممتاز قادری کے ایک اور وکیل اور لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس خواجہ محمد شریف کی طرف سے بھی دلائل دیے جانے کا امکان ہے.
اسلام آباد سے شہزاد ملک. جاپانی سائنسداں تکاکی جیتا اور کینیڈین سائنسداں آرتھر بی میکڈونلڈ کو نیوٹرینوز کے بارے میں دریافت پر فزکس کا نوبل انعام دیا گیا ہے. دونوں سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ نیوٹرینو, جن کو اب تک ایک شوا سمجھا جاتا تھا, دراصل ایک حجم رکھنے والی کمیت یا ماس ہیں. اس دریافت سے مادے کی اندرونی ساخت یا حیت کے بارے میں تصورات بدل سکتے ہیں. یہ بات میں نے سمجھنے کے لیے فزکس کے استاد ڈاکٹر پرویز حود بھائی سے رابطہ کیا, پوچھا یہ کس چڑیا کا نام ہے, یہ ہے کیا.
سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نیوٹرینو ایک چھوٹا ذرہ ہے, بنیادی ذرہ ہے, جس طرح الیکٹران ہے اور روشنی کا ذرہ فوٹون ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک ہم یہ سمجھتے رہے تھے کہ نیوٹرینو کا کوئی ماس, کوئی کمیت نہیں ہوتی اور کہ یہ روشنی کی طرح سفر کرتا ہے. لیکن اب یہ ثابت ہوا ہے, ان جاپانی سائنسدانوں نے اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا, کہ دراصل ان نیوٹرینوز کا ہلکا سا چھوٹا سا ماس ہے اور ان نیوٹرینوز کی جو تین مختلف قسمیں ہیں یہ آپس میں ملتی ہیں. کبھی ایک نیوٹرینو دوسرے میں تبدیل ہوتا ہے, دوسرا تیسرے میں ہوتا ہے اور پھر واپس پہلے میں جاتا ہے, تو اس کو نیوٹرینو مکسنگ کہتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو نیوٹرینو کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا.
جی جی بالکل, کہ یہ ہے کیا بلا, یہ اور اس کو اب تک شوا کیوں سمجھا جاتا رہا.
اچھا, آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ ایک ایٹم کے مرکز میں دو قسم کے بنیادی ذرے ہیں,
نیوٹرون اور پروٹون.
پروٹون کہلاتا ہے اور ایک نیوٹرون, اور پھر خیر ان کے گرد الیکٹرون
بنتے ہیں. بالکل,
تو نیوٹرون اگر اس کو نیوکلیس اس مرکز میں سے نکالا جائے تو یہ پلک جھپکتے میں پروٹون, الیکٹرون اور نیوٹرینو میں تبدیل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
اب یہی نیوٹرینو ہیں جو سورج سے بہت وافر مقدار میں خارج ہوتے ہیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ اگر آپ اپنا انگوٹھا لیجئے تو آپ کے انگوٹھے میں سے ہر وقت ہر لمحہ کوئی 65 ملین نیوٹرینو گزرتے ہیں, لیکن آپ کو اس کا اندازہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ جب مادے کے اوپر لگتے ہیں ٹکراتے ہیں تو یہ مادے میں سے گزر جاتے ہیں. صرف یہ کہ جو اربوں کھربوں نیوٹرینو زمین کے اوپر گرتے ہیں ان میں سے ایک آدھ ہے جو پھنس جاتا ہے اس میں, لہٰذا نیوٹرینو کو دیکھنا انتہائی مشکل کام ہے.
تو ڈاکٹر صاحب ان کا ان نیوٹرینو کا کام کیا ہے اور ان کو اب سمجھ جانے سے فائدہ کیا ہوگا؟
فائدہ یہ کہ ہم مادے کی بنیادی ساخت کو جاننے کی طرف ایک اہم قدم اٹھا چکے ہیں اور اب ہم یہ جانتے ہیں اس دریافت کے بعد, اصل میں یہ اب کی بات نہیں ہے, یہ ہم کوئی پچھلے 30 سال سے توقع کر رہے تھے کہ یہ ڈیٹا ہمیں ملے گا, ہمیں میسر ہوگا اور اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ 3 مختلف قسم کے نیوٹرینوز ہیں, تینوں بہت ہلکے ہیں, یہاں تک کہ یہ الیکٹران سے 1,00,000 گنا زیادہ ہلکے ہیں. خود ایک بہت ہلکا ذرہ ہے لیکن یہ اسے 1,00,000 گنا زیادہ ہلکے ہیں, اور یہ 3 نیوٹرینوز ایک دوسرے سے مختلف قسموں کے ہیں اور ایک, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, ایک قسم دوسری قسم میں تبدیل ہو جاتی ہے, یہ آپس میں مکس ہوتے رہتے ہیں. اب اس کی اہمیت یہ بنتی ہے کہ یہ سورج اور ستاروں میں سے خارج ہوتے ہیں, بیچ سورج اور ستاروں میں سے خارج ہوتے ہیں, اور اس طرح سے ہم ایک تصویر بنا سکتے ہیں کہ سورج کے مرکز میں ٹھیک اس کے بیچ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس سے کیا خوبصورت بات ہو سکتی ہے کہ اتنی دور جو ستارے ہیں اور سورج اور سب کچھ اور کائنات کے مختلف حصے ہیں ان کی ہم تصویر کشی کر سکتے ہیں نیوٹرینوز کی مدد سے.
ٹھیک ہے, تو ہو گئی یہ تصویر کشی, لیکن ایک عام سامے یہ بھی تو پوچھنا چاہے گا ڈاکٹر پرویز رد بھائی کہ کھال ہے جانور کی, اس سے بیگ جوتے بن جاتے ہیں, کاغذ ہے کتابیں بن جاتی ہیں, تھیلے بن جاتے ہیں, سونا ہے زیورات بن جاتے ہیں, تو اس سے کیا بنے گا, اس سے نئی چیز کیا سامنے آئے گی اور مادے کے مطالعے اور اس کے تصورات میں کیا فرق پڑے گا؟
ہاں, ایک زمانے میں آپ یہ بھی سوال کر سکتے تھے کہ اگر زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے,
صحیح,
یا زمین گول ہے یا چپٹی ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ.
صحیح,
فائدہ یہ
جی.
جیسے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے ہم اپنے ماحول کو اپنی کائنات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور اس سمجھ کے ساتھ ساتھ ہم اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اب اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ دنیا گول ہے تو آج کل کے زمانے میں آپ کیا کر سکیں گے, آپ لندن کیسے پہنچ سکیں گے؟
یہ تھے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی, نیوٹرینو کے بارے میں بتا رہے تھے. 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے زلزلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ان علاقوں میں لگ بھگ ایک پوری نسل کو ملیامیٹ کر دیا. زلزلہ صبح عین اس وقت آیا جب بچے اپنے سکولوں میں اپنے مستقبل کی تعمیر میں مصروف تھے, مگر قیامت خیز زمینی جھٹکوں نے ان کے خوابوں کو اپنے ہی سکولوں کی عمارتوں میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. زلزلے کے مرکز سے قریب تر خوبصورت شہر بالاکوٹ کا شاہین سکول ایک ایسا ہی بد قسمت سکول رہا جہاں زیر تعلیم سینکڑوں بچے کبھی واپس نہ جا سکے نہ آ سکے. ہمارے ساتھی شاہزیب جیلانی ہلاکتوں اور زلزلوں کی قیامت خیزیوں کی رپورٹ کرتے رہے ہیں. وہ سب سے پہلے بالاکوٹ کے اسی اسکول میں پہنچے. اب 10 برس بعد جب وہاں گئے تو انہوں نے کیا پایا, سنیے انہیں کی زبانی.
دریائے کنہار کے ساتھ واقع بدقسمت شہر بالاکوٹ, پہاڑیوں پر اوپر سے اس پر نظر دوڑائیں تو آپ کو نیلے رنگ کی چھتوں والے گھر ہی گھر دکھیں گے. یہ وہ عارضی شیلٹرز ہیں جو یہاں کے زلزلے سے متاثرہ لوگوں کو ابتدائی 2 برسوں کے لیے مہیا کیے گئے تھے. 10 برس گزر گئے یہاں کے لوگ آج بھی انہی عارضی شیلٹرز میں رہتے ہیں۔ میرا پہلی بار یہاں 8 اکتوبر کے زلزلے کی رپورٹنگ کے سلسلے میں آنا ہوا، جب میں اور میرے ساتھی مبشر زیدی اتوار کی صبح 9 اکتوبر کو یہاں پہنچے تو ہمارے سامنے ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا۔ شہر ملیا میٹ ہو چکا تھا، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لاشیں نکال رہے تھے، زخمیوں کی داد رسی کرنے کی کوشش میں تھے۔ حکومتی نظام دھرم بھرم ہو چکا تھا، نہ بجلی تھی نہ ٹیلی ویژن، اور اس وقت خطے کے بہت سے لوگوں کے لیے بی بی سی اردو سروس معلومات کا واحد ذریعہ بنا۔ ایسے میں اسی سیربین پروگرام میں ہم نے بالاکوٹ کا اپنا آنکھوں دیکھا احوال یوں بیان کیا۔
شہزیب، اسکول اور کالج کے بچوں کے سلسلے میں خاصی پریشان کن اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا بہت زبردست نقصان ہوا ہے۔
آپ نے بالکل صحیح کہا، یہاں پر جو عمارتیں گری ہیں ان میں اکثریت اسکولوں کی ہیں، کالجوں کی ہیں۔ اس وقت ہم کھڑے ہیں شاہین اسکول اور کامرس کالج ہے یہاں پر، سیمنٹڈ عمارت ہے جو بالکل اس وقت ہمارے سامنے گری ہوئی ہے۔ 30 گھنٹے گزر جانے کے باوجود یہاں پر ابھی تک اس عمارت کے نیچے بچے زندہ موجود ہیں، ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ان کے والدین اوپر کھڑے ہیں جو ابھی تک ان سے بات کر رہے ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے سامنے اب سے کچھ دیر پہلے ایک 8-9 سالہ بچے کو وہاں سے نکالا گیا جو مردہ حالت میں تھا، اس کے والدین یہاں پر پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔
لیکن شہزیب، حکومت کی طرف سے، فوج کی طرف سے سرکاری طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مدد لوگوں تک پہنچ رہی ہے، بڑی مستعدی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔
شفیع، حکومت کے یہ دعوے اپنی جگہ، جو کچھ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے گزشتہ 3-4 گھنٹوں کے دوران تو ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ فوج کی اوپر اوپر سے موجودگی ضرور ہے، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت یہ لوگ جس رنج و غم میں ہیں، جس بے بسی کے عالم میں ہیں۔ بالاکوٹ کے لوگوں میں بے بسی کا جو عالم تھا وہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ شاہین اسکول کے سامنے جذباتی مناظر میں ہمارے لیے اپنے احساسات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ والدین اپنے بچوں کی لاشیں نکالتے رہے اور روتے رہے، ایسے میں ان کا غم بانٹنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا، انہیں گلے لگا کر دلاسے دیتا رہا اور آنسو بہاتا رہا، اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا غم غصے میں بدلنے لگا اور وہ حکومت کو کوسنے لگے۔
آوازیں دے دیں کہ سب نے، لیکن کچھ مدد نہیں کی۔ یہ بھائی ادھر موجود تھے، ان سے پوچھے نا۔
ابھی آپ کے خیال میں اندر کتنے لوگ اور بھی؟
300 بچے اندر موجود ہیں۔ اس وقت تک آپ دیکھیں ٹریٹمنٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔
آرمی والے آئے تو ہوئے،
یہ تو ابھی آئے ہیں نا۔
پیغام پہنچا دیجیے اس مشرف کو۔ آج تیسرا دن ہے، ہمارے سینکڑوں بچے مر چکے ہیں، ہم ان کی لاشیں شناخت نہیں کر سکتے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم زندہ بچوں کو نکالنے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے تو ادھر لٹے ہوئے ہیں نا۔
ہر گھر کے 6 بچے یہاں پہ اس وقت۔
بالاکوٹ میں گزارا وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکا۔ گزرے برسوں میں کئی دفعہ خیال آیا کہ دوبارہ وہاں کا چکر لگاؤں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ آج 10 سال بعد جب میں یہاں واپس آیا تو جان کر افسوس ہوا کہ وہ شاہین اسکول، جس کا شمار شہر کے بہترین اسکولوں میں ہوا کرتا تھا، آج اس کا کہیں نام و نشان نہیں۔ وہیں میری ملاقات 19 سالہ احتشام الحق سے ہوئی۔ وہ شاہین اسکول کے ملبے سے زندہ نکالے جانے والے بچوں میں سے تھے۔ یہاں انہوں نے اپنا چھوٹا بھائی کھویا، ٹیچر کھوئے اور دوست کھوئے۔
یہاں سے اس جگہ سے سٹارٹ ہوتا تھا اور وہ آگے تک تھا۔
اور ابھی یہاں پہ یہ کیا بنا ہوا ہے؟
ابھی تو یہ ڈیر بن گئی، ختم ہو گئی ہے، بالکل ختم کر۔
مطلب اس اسکول کی جو بنیادیں تھیں، دیواریں تھیں، وہ مجھے تھوڑی کچی پکی نظر آ رہی ہیں، کھنڈرات کی شکل میں۔ یہ اس کا ایک پلر ہے،
یہ
ایک ستون ہے، اور جب یہ اسکول گر گیا، ملیا میٹ ہو گیا، تو اس کے بعد اس کو دوبارہ نہیں بنایا گیا۔
نہیں بنایا گیا، کیونکہ اس میں جب بھی کوئی کام لگتے تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے خوف آنے لگ جاتے ہیں، اور اسے اٹھا نہیں سکتے، اس کا ملبہ نہیں اٹھا سکتے، تو جو کام کرتے ہیں وہ بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ پھر ملے کے لوگ کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو، یہ کام نہیں کرنا۔
یہ جو تجربہ تھا، اتنا کٹا تجربہ، آپ موت کے منہ میں جا کے واپس آئے ہو، اس کے بارے میں آپ سوچتے ہو؟
جی، جب بھی سوچتا ہوں تو بہت افسوس ہوتے ہیں اور رونا آتے ہیں۔ یہ جب یاد آتے تو سب دوست تھے میرے جو مجھ سے اب میرے ساتھ نہیں
ہیں۔ احتشام ان خوش قسمت بچوں میں سے تھے جو بچ گئے اس آنے میں۔ بہت سارے بچے نہیں بچ پائے، اور ان کے والدین مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، یہاں اس ملبے کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، غصے سے دو چار تھے، اور سب سے جو شدید احساس تھا وہ تھا بے بسی کا۔ محمد فری صاحب، آپ ان والدین میں سے ہیں جنہوں نے اپنے بچے کھوئے یہاں۔
جی ہاں، بہت مشکل ٹائم تھا۔
آپ کے اپنے کتنے بچے فوت ہوئے؟
بچے فوت ہوئے۔
کیا عمریں تھیں؟
6 سال، 9 سال اور 13 سال۔
اور ہم دیکھ رہے تھے ہر طرف چیخو پکار ہے اور ادھر بھی بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں رونے کی, اور وہ جو جس کو آواز دے رہا ہے, میں اپنے بچے کو آواز دے رہا تھا, آواز نہیں آ رہی تھی. اور بے بسی کا عالم یہ تھا کہ ایک طرف تو ہم وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے, وہ اندر پھنسے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا, دوسری طرف ہمارے جو رشتہ دار تھے, جب بھی کوئی لے کے گزرتا ہے جو ایک ہی راستہ تھا ادھر سے جو آ رہا ہے, تو ہم اس وقت تو وہ اپنا ہی رشتہ دار نکلتا ہے, وہ ڈیڈ باڈی اٹھائی ہوئی ہے اور کسی نے زخمی اٹھایا ہوا ہے, اور فلاں بھی فوت ہو گیا, فلاں بھی فوت ہو گیا.
بالاکوٹ کے غم کا اندازہ آپ کا پہنچ پہنچ کر ہی ہوتا ہے. یہاں آپ لوگوں سے زلزلے کے بارے میں بات کریں تو جلد ہی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ان سے حکومت کا وعدہ تھا کہ ان کے لیے ایک نیا شہر بسایا جائے گا. وعدوں اور آسروں پر 10 سال گزر گئے لیکن کچھ ہوا نہیں. اس دوران کشمیر مظفر آباد کا نقشہ بدل گیا. وہ بڑا شہر تھا, وہاں نقصان بھی زیادہ ہوا, لیکن وہاں امداد بھی بہت آئی. نئی پلیں بنی, مسجدیں, اسکول, ہسپتال تعمیر ہوئے, لیکن بالاکوٹ وہیں کا وہیں رہ گیا. اسی لیے اس بظاہر لاوارث شہر کے لوگ آج بھی پوچھتے ہیں کہ آخر ان کا قصور کیا ہے.
شہزیب نے بالاکوٹ پہ آیت ختم کی, یہ پورا کا پورا شہر دفن ہو گیا تھا. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان. 10 سال بعد متاثرین کا حال جاننے کے لیے پہنچے, انہوں نے لوگوں سے بات کی, سنیے کیا کہہ رہے تھے.
کیا نام ہے آپ کا؟
غلام بلال.
کی عمر کتنی ہوگی آپ کی؟
70 کے قریب ہے.
کتنا فرق یہاں پہ آ چکا ہے زلزلے کے بعد اس شہر میں؟
زلزلے کے بعد اس شہر میں بہت بڑا فرق آ چکا ہے. وہ اس طرح کے ہر انسان اس وقت در بدر ہے, کسی قسم کی کوئی سہولت یہاں موجود نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے یہ شیلٹر جو ملے ہوئے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے, اس میں بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں ہم لوگ, بڑی مشکل سے, انتہائی مشکل سے.
تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مدد کی جائے گی, آپ کے مکان بنائے جائیں گے, آپ کو گھر بنا کے دیے جائیں گے.
یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ,
ہاسپٹل جو ہے نا, اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو بالاکوٹ کی پراپر سول ہاسپٹل ہے, اس کی جو حالت ہے, اگر آپ اس کی حالت دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی آبادی اور اسپتال کی یہ حالت.
ایمرجنسی میں ڈاکٹر نہیں ہے.
کوئی کہہ رہے تھے کہ ان کو زلزلہ پروف گھر بنا کے دیں گے, تو
بس یہی شیلٹر جو لگے نا,
سارے سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بنا کے دیں گے, بنا کے نہیں دیا ابھی تک.
جو سعودیوں والوں نے مہربانی کی ہے, شیلٹر دیے ہیں, ورنہ خیموں میں ہوتے, خیموں میں, یہ سب لوگ خیموں میں ہوتے, کیونکہ ان کے پاس تو گھر بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں.
خیموں, یہ جو انہوں نے شیلٹر بنا کے دی, اس میں کتنے لوگ رہ سکتے اور کتنے لوگ رہ رہے ہیں؟
اس میں فیملی, مختصر فیملی رہ سکتے,
زیادہ سے زیادہ 4 بندے رہ,
4-5 آدمی رہ سکتے.
وہ رہتے کتنے ہیں؟
رہتے اس میں 10 بھی ہیں, 15 بھی ہیں, 20 بھی رہتے ہیں, 8 بھی رہتے ہیں, 6 بھی رہتے ہیں, جتنی فیملی ہے نا وہ رہتے ہیں, مجبوری سے رہتے ہیں.
مشکل کدھر جائیں گے, کرایہ کدھر دے سکتے ہیں کوئی کرایہ اس وقت؟ کتنا مشکل حالات ہیں.
میری فیملی ہے, 2 بچے میرے شادی شدہ, میں خود شادی شدہ ہوں, بیوی آیات ہے, شکر الحمد للہ. وہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں؟ 10-10 فٹ کے 2 کمرے ہیں بس, 10-10 فٹ کے 2 کمرے میں بڑی فیملی کس طرح گزارا کرے گی, یہ آپ خود سمجھدار ہیں.
فیاض احمد میرا نام ہے, وسیم اعظم ہوں میں, گلیز گرلاٹ. سب سے مین مسئلہ جو ہے ہمارے ساتھ گورنمنٹ نے اور بین الاقوامی دنیا کے ساتھ پاکستان نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ آپ کو ایک نیا شہر آباد کر کے دیں گے. یہاں بہت خطرناک فائٹ لائنیں گزرتی ہیں, جس کی وجہ سے ان لوگوں کا یہاں رہنا بہت زیادہ خطرناک ہے.
بالاکوٹ والے عزیز اللہ خان سے بات کر رہے تھے. پاکستان میں 10 سال پہلے کے زلزلے کے بعد برطانیہ اور دیگر ملکوں کے لوگ بھی اپنے عزیز و قارب کی مدد کے لیے پاکستان پہنچے. ان میں سے ایک برطانیہ کے شہر رادرم کی شبنم شفیع بھی تھیں, جن کے 40 قریبی رشتہ دار زلزلے کی تباہی سے ہلاک. وہاں جا کر وادی پھر کر ایسے متاثرہ دیہات کی نشاندہی کی کہ جو کاغذی نقشوں پر نہیں ہوتے, تاکہ امدادی ٹیمیں ان گمنام آبادیوں تک خوراک پہنچا سکیں. اسی دوران ان کی ملاقات بی بی سی کی ایشین نیٹ ورک کی شبنم محمود سے بھی ہوئی. آج 10 سال بعد دونوں شبنم برطانیہ میں مل بیٹھی اور یادوں سے بھرا ہوا ایک, کہیے, خزانہ کھولا. سنیے اس ڈبے میں, یہ خزانے میں سے کیا نکلا.
I traveled out with you to Muzaffarabad and then
میں آپ کے ساتھ مظفرآباد گئی تھی. ہم کچھ دن اکٹھے رہے, ساری تباہی اکٹھے دیکھی. یاد ہے وہ وقت؟
It's hard to forget really.
یاد نہ رکھنا مشکل ہے, دراصل بھولنا مشکل ہے. آپ نے تو مظفر آباد ہی دیکھا جو شہر تھا جہاں مدد مل رہی تھی. ہم وادیوں تک پہنچے جہاں امداد نہیں پہنچ رہی تھی, پہاڑوں میں کوئی 6,000 فٹ کی بلندی پر.
I witnessed people separating rice from mud. Where relief had been dropped, but the bag had broken.
میں نے دیکھا کہ لوگ کیچڑ میں سے چاول چھان رہے تھے, خوراک کے تھیلے ہوا سے پھینکے گئے تو وہ گر کر پھٹ گئے, لیکن لوگ ضرورت مند تھے.
ہم
یہاں ایک ڈبے میں دیکھ رہے ہیں, اس میں اس وقت کی تصویریں ہیں, کچھ اور چیزیں بھی ہیں.
یہ
وہ چیزیں ہیں جو بہت سے لوگوں نے کہا کہ مجھے پھینک دینی چاہیے, لیکن میں یہ نہیں کر
سکی.
میرے بوٹ ہیں بالکل پھٹے ہوئے ہیں,
مجھے یاد ہے آپ کے کالے بوٹ.
ان کی حالت دیکھو, یہ کیچڑ ان دنوں کی لگی ہوئی ہے جب میں وادیوں میں پھرتی تھی, سڑکیں پھٹ چکی تھیں اور فوج نے راستہ بنایا تھا جس پر صرف ایک شخص گزر سکتا تھا. جب میری باری آئی تو چلتے چلتے نیچے سے زمین سے رکھنا شروع ہو گئی. یہ کیچڑ جو ہے یہ اس قدم پر لگا جب میرا پاؤں دھسنا شروع ہو گیا تھا. پھر کسی نے میرا بازو پکڑ لیا اور کچھ لوگوں نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مجھے واپس کھینچا. تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اسی لمحے نیچے دریا میں ایک بس گری ہوئی نظر آئی, مسافروں کی لاشوں سے بھری ہوئی تھی. ہمارے آنے سے کچھ دیر پہلے وہاں لینڈ سلائڈ ہوئی تھی اور ہم بھی دب سکتے تھے, میری لاش بھی ہو سکتی تھی. اس کے علاوہ یہ وہ کپڑے ہیں جو میں نے پہنے ہوئے تھے اور ان کو کئی دفعہ دھونے کے بعد رکھا تھا میں نے, لیکن اس پر سرخ دھبے نہیں گئے. دیکھا, یہ وہاں کی مٹی کا رنگ ہے, اس سے وہاں کے حالات کا پتہ چلتا ہے. پتہ نہیں کیوں میں یہ چیزیں پھینکتا نہیں چاہتی, لیکن جب سے پاکستان سے واپس آئی آج میں نے پہلی دفعہ یہ ڈبا کھولا ہے.
یاد ہے ہم ایک سڑک پر چل رہے تھے, ایک ہوٹل کے پاس سڑک پھٹی ہوئی تھی اور ایک دکان کا حصہ جو ہے وہ ٹوٹا پڑا ہوا تھا.
ہاں, شاید اس کی کوئی تصویر بھی میرے پاس ہو, وہ بینک روڈ سب سے زیادہ تباہ ہوئی تھی.
کیوں نہ دیکھیں, I'm so sorry آپ کو اس جذباتی حالت میں ڈالنے پر.
ہاں ہاں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا, اس کے ساتھ ساتھ رہنا سیکھ لیتے ہیں, لیکن مجھے بھی یہ سمجھنے میں ایک سال لگ گیا.
یہ اس وقت کی تصویریں ہیں,
مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے ان تصویروں کو دیکھوں جو میں نے کئی سالوں سے نہیں دیکھی.
یہ اس تباہی کی ہیں.
ہاں, یہ ان خیموں کی ہیں جہاں لوگ آ رہے تھے,
سارا شہر خیموں سے بھرا ہوا تھا.
یہ میرے امی ابو کا گھر تھا.
That was the jail. The wall fell and it broke, so everyone went free.
اور یہ جیل ہوا کرتی تھی, دیواریں گر گئیں تو سب قیدی فرار ہو گئے.
Don't think of things like that though.
ایسی جگہوں کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ جیل کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, ہسپتال میں رہنے والے لوگوں پر کیا گزری ہوگی.
ہسپتال میں میں ڈاکٹر اقبال حنیف سے ملی تھی, ان کا بھی 2 سال پہلے انتقال ہو گیا. اس وقت یہ لوگ بہت زبردست تھے, انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہسپتال کے عملے نے اپنوں کی لاشوں کی پرواہ نہیں کی یا اپنے بچوں کو دفنانے کے فوراً بعد ڈیوٹی پر آئے اور دوسرے زخمیوں کی جانیں بچانے میں لگ گئے. یہ اے کے اے ایم آئی سی کی عمارت ہے, یہاں میری امی کے کزن کی موت ہوئی, وہ ایک بیم کہتے آ گئے تھے, پیچھے 4 بچے رہ گئے, وہ سب بڑے ہو چکے ہیں. یہ جاوید چچا ریٹائر ہو گئے. زلزلے کے بعد ان کی ترقی بڑی تیزی سے ہوئی کیونکہ بہت سے عہدیدار علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے, لیکن یہ وہیں رہ کر کام کرتے رہے, اس پر انہیں ترقی ملی, اب ریٹائر ہو گئے.
شبنم شفیع, شبنم محمود سے زلزلے کی بات کر رہی تھیں. سربین اختتام کو پہنچا, اس کے ایڈیٹر تھے سقلین امام. میں اجازت چاہوں گا آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں نخبت ملک سے.
پاکستان میں انٹرنیٹ سے وابستہ جرائم کے قانون کے حکومتی مسودے کو حزب اختلاف نے شہری آبادی کے منافی قرار دیا ہے, جس کے بعد سینٹ سے اس کی منظوری مشکل ہو گئی ہے. ترکی اور نیٹو کی جانب سے ماسکو پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی بند کرے. نیٹو نے واضح کیا ہے کہ روس کی جانب سے خلاف ورزی اتفاقیہ نہیں ہو سکتی. ترکی نے یورپی یونین کو خبردار کیا ہے کہ شام کی بگڑتی صورتحال کے باعث آئندہ کچھ مہینوں میں 30 لاکھ مزید شامی پناہ گزین یورپ پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سی آئی اے کے سابق ملازم ایڈورڈ سنوڈن کی جانب سے افشا کی گئی ایک دستاویز کے مطابق برطانوی خفیہ ادارہ جی سی ایچ کیو پاکستان میں کمیونیکیشن ڈیٹا کی نگرانی کرتا رہا ہے. فیس بک نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے سال سیٹلائٹ لانچ کر رہا ہے, جس کے بعد افریقہ کے دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ تک رسائی آسان ہو جائے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.